اطمینان نہیں پاتا، اللہ کتنا بھی دے شکر نہیں ادا کرتا بلکہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ خوشی آ تو گئی ہے، اب کیسے اس کو سمیٹ لوں، کیسے اس کو میں اور زیادہ بڑھاؤں، اس خوشی میں اور کتنا میں اضافہ کر لوں، ایسا نہ ہو یہ خوشی میرے پاس سے چلی جائے، تو پریشان ہوتا ہے ہلو۔ اگر اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے، چاہتا ہے اس نعمت کو میں دائمی کر لوں کسی طرح، اب جانے نہ پائے، نعمت اس کو اتنی اچھی لگتی ہے، نعمت کی حفاظت کرنا چاہتا ہے اور یہ حفاظت اس کو پھر فکر مند کر دیتی ہے، کہیں مجھ سے چھن نہ جائے، کہیں اس کے اندر کمی نہ ہو جائے، کہیں کوئی اور مجھ سے نہ لے لے، ان چیزوں کی وجہ سے مزید وہ پینک کا اور انگزائٹی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو جو شخص حلو کی بیماری میں گرفتار ہو گیا اور جب وہ خوشی اور نعمتوں پر پریشان ہوتا ہے، تو سوچیں کہ اس کا کیا حال ہوگا جب اس پر کوئی پریشانی پڑ جائے، جس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا اذا مسہ الشر جزوعا، جب کوئی شر اس کو چھوتا ہے پھر تو بہت شور مچاتا ہے، چیخ پکار کرتا ہے، ہنگامہ کرنے لگتا ہے، ہائے واویلا شروع کر دیتا ہے، ڈپریشن ہو جاتا ہے، نروس بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے، نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے، بہت ہی خفا ہوتا ہے کہ میرے اوپر آخری پریشانی کیوں آئی، کیا میں ہی رہ گیا تھا۔ یہ جو حلو کا ذکر قرآن میں 1400 سال پہلے کیا گیا، اللہ خود بہتر جانتا ہے کہ اس زمانے میں لوگ اس بیماری پر کس حد تک شکار تھے، لیکن ہم جو زمانے میں آج رہ رہے ہیں اس میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بیماری بہت پھیل گئی ہے، بہت بڑھ گئی ہے۔ آپ کوئی موقع دیکھ لیجئے زندگیوں میں، کوئی خوشی کا موقع، مثال کے طور پہ سب سے زیادہ خوشی کا موقع شادی بیاہ کا معاملہ، اس میں آپ کو پریشانیاں نظر آتی ہیں، انگزائٹی نظر آتی ہے، بہت زیادہ نظر آتی ہے نا ہم کو، یعنی کہ وہاں وہ خوشی سے زیادہ ایک گھبراہٹ اور ایک پریشانی کا ماحول محسوس ہو رہا ہوتا ہے، اور جہاں غم ہے وہاں تو ہے ہی جزا فضا، رونا دھونا، میرے ساتھ ہی کیوں ہوا، وائے می، ہر ایک سے تذکرہ کرنا اپنی پریشانی کا، بڑی پریشانیاں تو اپنی جگہ، معمولی معمولی چیزوں کے بارے میں بھی بہت جزا فضا کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں۔ زندگی اور موت تو بڑی چیز ہے، شادی بیاہ نہیں ہو رہا اگر بچوں کا، اس پر بھی وہ جزا فضا کی جاتی ہے، ایک ایک کو پکڑ پکڑ کے بتایا جاتا ہے کہ ہم اتنے پریشان ہیں بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی، ہم اتنے پریشان ہیں اس کے رشتے نہیں آ رہے، تم کہیں کرا دو، تم کہیں کرا دو۔ یہ چیز بھی ہمیں اپنے معاشرے کے اندر نظر آتی ہے، مائیں گے کام کرتی ہیں، خاندان والے کرتے ہیں۔ اس سے بھی چھوٹی چیز، بچے کا داخلہ ہونا ہے کسی اسکول میں، اور اس میں جو جزا فضا مچائی جاتی ہے، جو اس کے اوپر ہائے واویلا مچایا جاتا ہے کہ ہمارے بچے کا داخلہ ہونا ہے اور ہم بہت پریشان ہیں، اور اگر اللہ نہ کرے داخلہ نہ ہوا اپنے پسند کے اسکول میں، پھر دیکھیں ذرا، جزوع، جزا فضا کرتا ہے، اس کے بچے کا ہو گیا، میرے بچے کا کیوں نہیں ہوا، اس نے تو سارے جواب ٹھیک دیے تھے، ٹیچر نے میرا حجاب دیکھ کر اس کو منع کر دیا، مثال کے طور پہ، یا پتہ نہیں ٹیچر کو کیا دشمنی تھی میرے بچے سے، ہاں یہاں تو سفارشیں چلتی ہیں، یہاں تو انصاف ہے ہی نہیں، اور اپنا غم اپنی پریشانی بڑھتے بڑھتے، شکوے شکایت بدگمانی سے ہوتے ہوتے غیبت اور جھوٹ اور بہتان تک چلتی چلی جاتی ہے، ان اینڈنگ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، نہ ختم ہونے والا ایک لامتناہی سلسلہ۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ علاج کی بات کریں، ایک جو انگزائٹی کی بات، جو ایک انگزائٹی کا مسئلہ ہے، یہ جو حلو انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، یہ جلد بازی کی وجہ سے بھی پیدا ہوتا ہے، جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو، یہ آپ دیکھیں اگر اس طرح ہم آپ سے کہنا شروع کریں اس وقت میں جلدی کریں جلدی کریں، تو ایک دم آپ گھبرانا شروع کر دیں گے، ایک دم انگزائٹی آ جائے گی آپ کے اندر، پینک مچنے لگ جائے گا نا۔ تو جب ہم نے اجلت کی بات کی تھی غصے میں، تو اس میں بھی ہم نے بات کی تھی کہ العاجلت من الشیطان، جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، اور جب یہ جلد بازی کی جاتی ہے اس سے انگزائٹی پیدا ہوتی ہے، حلو پیدا ہوتا ہے، گھبراہٹ ہونے لگتی ہے انسان کو۔ بعض لوگ تو اتنا زیادہ حلو کا شکار ہوتے ہیں کہ باقاعدہ کانپنے لگتے ہیں، ان کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگتے ہیں، اتنے نروس رہتے ہیں وہ، اتنے زیادہ گھبرائے ہوئے رہتے ہیں، کہیں اگر زور کی آواز بھی اچانک آ جائے تو وہ ایک دم پینک ہو جاتے ہیں، ایک دم ہاتھ پاؤں ڈال دیتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں ایک دم، یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے، یہ چیز شخصیت کے اندر، کردار کے اندر بھی کمزوری پیدا کرتی ہے اور یہ انسان کو بدنما بنا دیتی ہے، اس کی شخصیت کے اندر ایک عیب کے طور پہ پائی جاتی ہے یہ چیز۔ ٹھہراؤ ہونا چاہیے، وقار ہونا چاہیے شخصیت کے اندر۔ تو اجلت بھی یہ چیز کرتی ہے۔ ہم نے اجلت کے بارے میں جو بات کی کہ دنیا میں تو اجلت پسند ہے ہی نہیں دنیا کے معاملات میں، بلکہ سکینت اور وقار پسند ہے، دین کے معاملات میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کہ انسان کو اجلت کا شکار یا حلو کا شکار ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے پڑھا تھا سورہ طہٰ میں کہ موسیٰ علیہ السلام مقررہ وقت سے پہلے پہنچ گئے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا ان سے کہ موسیٰ کیا چیز تجھ کو جلدی لے آئی؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ بس اللہ، میں تو جلدی سے آ گیا تاکہ تو راضی ہو جائے، اور قوم آ رہی ہے پیچھے پیچھے۔ تو پھر کیا ہوا تھا؟ قوم فتنے میں مبتلا ہو گئی تھی۔ سورہ قیامہ میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ولتعجل به لسانک، آپ جلدی مت کیجئے اس کلام کے ساتھ، اپنی زبان کو بہت تیزی کے ساتھ حرکت مت دیجئے اس قرآن کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو قرآن کے بارے میں بھی، دین کے بارے میں بھی جلد بازی پسند نہیں۔ اگر دین کے بارے میں بھی انگزائٹی آ جائے تو دین کی حلاوت ختم ہو جائے گی۔ اس کا جو لطف ہے، جو اس کی چاشنی ہے، جو اس دین کا ایک ریلیکسنگ افیکٹ ہوتا ہے نا، جو انسان کے اعصابی تناؤ کو جو لے جانے والی چیز ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ کس طرح سے؟ مثال کے طور پہ کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا تھا، اب اس نے کہا میں پانچ وقت کی نماز پڑھوں گا، لیکن یہ نماز بجائے کہ ریلیکس کرے، چونکہ انگزائٹی کے ساتھ پڑھ رہا ہے، اب اس کو لطف نہیں دے رہی، اب بار بار پریشان، ٹائم تو نہیں ہو گیا نماز کا، ٹائم تو نہیں ہو گیا نماز کا، اس طرح کی گھبراہٹ۔ تو جو آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی پھر ٹینشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ گھر میں ایک گھبرانے والا انسان ہوتا ہے، وہ کتنوں کو گھبرا دیتا ہے، کتنوں کو پریشان کر دیتا ہے، اور پھر یہ گھبراہٹ جو ہے پھر چڑ کے اندر تبدیل ہونے لگتی ہے۔ تو یہ اس طرح گھبرانا، اور کیا پتہ گھبرا گھبرا کر وقت سے پہلے ہی نماز پڑھ لی جلد بازی کی وجہ سے، تو کیا فائدہ ہوا؟ نماز تو قبول نہ ہوئی۔ تو یہ چیز پسندیدہ نہیں، اجلت اچھی چیز نہیں ہے، اجلت بھی گھبراہٹ کا، پریشانی کا سبب بنتی ہے۔ اور جب کوئی مشکل آئے، کوئی پریشانی انسان پر آئے، بجائے کہ گھبرائے انسان، ہمیں تو سکھایا گیا ہے کہ تم کہو انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم تو اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ جب انگزائٹی اٹیکس ہوتے ہیں، انسان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ سیدھی سادھی چیزیں ہیں، مثال کے طور پہ کوئی اسٹوڈنٹ ہے، کوئی شاگرد ہے، وہ پڑھ کر آیا ہے گھر سے اچھا خاصا، اب وہ پیپر دینے بیٹھا، ایک دم پینک ہو گیا، ایک دم حلو کا شکار ہو گیا، جو آتا جاتا ہوگا وہ بھی بھول جائے گا۔ اور جن لوگوں کو یہ حلو کا مرض ہوتا ہے، وہ ہر چیز میں شکوہ ضرور کرتے ہیں، طبیعتیں ان کی بڑی شاکی ہوتی ہیں، اور وہ اٹھتے بیٹھتے کہتے ہیں کہ ہم بہت پریشان ہیں، ہم بہت گھبرا رہے ہیں، ہم بہت پریشان ہیں، ہم بہت گھبرا رہے ہیں۔ تو یہ حلو کی عادت لازمن شکایت کی طرف لے کر جاتی ہے۔ تو اس چیز سے بھی انسان کو بچنے کی ضرورت ہے کہ پینک نہ ہو، سکون کے ساتھ، تسلی کے ساتھ بات کو سنیں۔ کوئی بری سی بری خبر، اللہ نہ کرے ہم سن لیں بری سے بری خبر، ایک دم پینک نہ ہو اس کے اندر، تسلی کے ساتھ سن لیں بات کو، ایک دم ریئیکٹ نہ کریں، بلکہ سوچیں کہ اچھا اب مجھے عمل کیا کرنا چاہیے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کا طریقہ یہی تھا، پینک نہیں ہوتے تھے، انگزائٹی اٹیکس نہیں ہوتے تھے۔ غزوہ بدر یا غزوہ احد، ان میں سے کسی کا ذکر آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا کہ اتنی بڑی فوج جو ہے وہ دشمنوں نے جمع کر لی ہے مسلمانوں کے خلاف، آپ نے فرمایا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ کافی ہے ہمارے لیے، بہترین کارساز ہے۔ تو یہ بڑا کلمہ ہے جو کہ انسان کو انگزائٹی سے نجات دیتا ہے، حسبی اللہ ونعم الوکیل پڑھ لیا کیجیے۔ یا کوئی بری خبر سنے، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اب یہاں اگر ہم اس وقت ایک دم سے اناؤنس کر دیں کہ کل ہم آپ کا 25 پاروں کا ٹیسٹ لے رہے ہیں، آپ کہیں حسبی اللہ ونعم الوکیل، کہہ سکتے ہیں؟ میں کہہ ہی دوں پھر دیکھوں، تاکہ آپ کو پتا چلے کہ تزکیہ نام کس چیز کا ہے۔ سن لینا اور خوش ہونا اور کہنا دل کے اندر کہ واہ واہ کیا پیاری باتیں بتا رہی ہیں، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے کون سا تزکیہ ہو جائے گا؟ پہلے لائٹ جاتی تھی تو ایک دم ہا ہے ایسے کرتے تھے، اور پھر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا تزکیہ کیا، اب جب لائٹ جاتی ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ لیتے، اور اب وہ اپنے دوپٹوں سے ہوا بھی نہیں دیتے اور کارڈ لے لے کے اپنے آپ کو ہوا بھی نہیں دیتے تسلی کے ساتھ، اس لیے کہ پڑھنا ہے تو یہ چیز پسندیدہ ہے نا، جب انسان کے اعصاب پرسکون رہتے ہیں، اس کے اعضاء پرسکون رہتے ہیں، دو چیزیں، اعصاب پرسکون رہیں نفس، اور دوسرے آپ کے اعضاء باڈی پارٹس یہ پرسکون رہیں، اس کو پرسکون رکھنا ہے تاکہ ہم انگزائٹی سے نجات حاصل کر سکیں۔ فوراً دماغ چل پڑے کہ اچھا اس کا حل کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بڑا فتنہ رونما ہونے والا ہے، ایک دم صحابہ جو ہیں وہ پینک نہیں ہو گئے، ہاں فتنہ ہے، اب کیا کریں گے، اب کیا کریں گے، اللہ ہم اتنے پریشان ہو رہے ہیں، ہمارا تو فوراً یہ ہو جاتا ہے نا، ہم اتنے اپسیٹ ہو گئے، فتنہ، اب ہم کیا کریں، یہ طریقہ نہیں ہوتا تھا۔ اچھا یہ دیکھیں، آپ کہیں گے کہ فلموں کا پیچھا نہیں چھوڑیں گی، کیسے چھوڑیں فلموں کا پیچھا جب اس نے ہمارا تزکیہ نہیں کیا، تزکیہ تو کیا ہم میں عیب بھر دیے جو نارملی نہیں ہوتے تھے، پچھلی نسلوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حلو کی بیماری اتنی نہیں تھی، اس لیے کہ اس حلو کو اور اس گھبرانے کو اور اس دیوانہ وار پریشان ہو جانے کو اللڑ پن کی علامت سمجھا، معصومیت کی، یوتھ کی، ینگ ایج کی، کہ جو بہت ینگ ہوتے ہیں، جو بہت معصوم ہوتے ہیں یا ہوتی ہیں، وہ بہت گھبراتی ہیں، تیز تیز ہاتھ ہلاتی ہیں، ہائے اللہ کرتی ہیں، آپ نے طریقہ دیکھا ہوگا نا، ایسے ایسے یہ ہاتھوں کو یوں ہلانا، اللہ اب ہم کیا کریں، پھر یوں ہاتھ کو پکڑتے ہیں، پھر یوں کر کے ہلاتے ہیں، چاہے خوشی ہو تو چیخیں گے، اچھلیں گے، زور زور سے کودیں گے، اور اگر غم کوئی پریشانی پڑ جائے تو حلو کا شکار ہو جاتے ہیں فوراً۔ اجب اس طرح ہم اپنے جسموں کو بہت ہلائیں گے نا، یہ ہمارے پینک کو فیڈ کرتی ہے چیز، آزما کے دیکھ لیجئے آپ، جتنا آواز بلند کریں گے، جتنا ہاتھوں کو ہلائیں گے، جتنا زیادہ بولیں گے پریشانی میں، اتنا پریشانی میں، پینک میں، حلو میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ کوئی بات سن کے خوشی کی یا غم کی، ٹھہراؤ ہونا چاہیے، ٹھہراؤ، ایک دم ریئیکٹ مت کریں، لیکن چونکہ وہ ایک امیج بن گیا ہے کہ ہر خوشی کی خبر سن کے چیخنا یا ہر غم کی خبر سن کے چیخنا، اور اس کو کہتے ہیں کہ دیکھو کتنا خیال ہے اس کو، کیسے اچھے اس کے جذبات ہیں، کتنا نرم اس کا دل ہے، اس کو یہ سمجھ لیا گیا ہے ہمارے ہاں۔ اور اگر کوئی خبر سن کے کوئی بہت تسکین کے ساتھ خبر سنتا ہے، کہتے لو کیسے بے حس ہیں، کسی بات کا نہیں اثر ہوتا ان کے اوپر، دل بالکل پتھر ہو گیا، غم کا بھی اثر نہیں ہوتا ان کے اوپر، خوشی کا بھی اثر نہیں ہوتا ان کے اوپر۔ تو یہ خوشی یا غم کا اثر ہونا نہ ہونا اس کا کوئی تعلق نہیں، اثر کیسے نہیں ہوتا انسان پہ، ابھی صرف فرضی صورتحال آپ کے سامنے رکھی کہ کل ہم 25 پاروں کا آپ کا ٹیسٹ لے رہے ہیں، تو کیا آپ کے دل پہ اثر نہ ہوا ہوگا؟ اور اب آپ کو یہ خبر سنا دی کہ نہیں، کل آپ کا ٹیسٹ نہیں ہو رہا 25 پاروں کا، تو آپ خوش ہو گئے ہوں گے، اثر تو ہے، لیکن اس کو اتنا زیادہ اظہار کرنا بڑھ بڑھ کے، یہ چیز پھر انسان کو حلو کی طرف لے جاتی ہے، انگزائٹی اور پینک کی طرف لے جاتی ہے۔ تو ٹو مچ موومنٹ، بہت بولنا، بہت ہلنا، ایک دم سے ریئیکٹ کرنا، اور آوازوں کو بہت بلند کرنا، یہ سب چیز پینک کے اندر شامل ہو جاتی ہے۔ تو وہ جو ہم بات کر رہے تھے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ ایک بڑا فتنہ رونما ہونے والا ہے، تو یہ پوچھا تھا کہ اس سے نجات کا طریقہ بتا دیجئے۔ حل، سولوشن اورینٹیڈ، مومن جو ہے وہ سولوشن اورینٹیڈ ہوتا ہے، حل کیا ہے، حل کیا ہے اس کا، اس کو ہینڈل کیسے کریں گے۔ اب یہ ایک ایکچوئل سچویشن ہے، ایک صورتحال ہے، حقیقی صورتحال۔ اب میرے پاس جو ہے محدود وقت ہے، اس محدود وقت کے اندر یا میں پریشان ہوتی رہوں بیٹھی ہوئی، یا میں کچھ کرنے کا سوچوں۔ تو ہم تو عملی ہیں نا، پریگمیٹک، مسلمان تو مسلمان نہیں اگر وہ عمل نہیں کرتا، مسلمانوں سے زیادہ پریکٹیکل، مسلمانوں سے زیادہ پریگمیٹک اور کون ہے؟ عمل الصالحات، عمل الصالحات، عمل الصالحات کی گونج سے قرآن بھرا ہوا ہے، گونج رہا ہے قرآن، ایمان لاؤ اور عمل کرو۔ تو سب سے پہلے کوئی خبر آپ کو ملے، حلو سے نجات کی ہم بات کر رہے ہیں نا، کوئی خبر ملے اچھی یا بری، سب سے پہلے اپنے آپ کو یاد دلائیے کہ تقدیر میں تو پہلے سے لکھا ہوا تھا، مجھے آج پتا چلا ہے۔ یہ آپ کہیں تقدیر میں لکھا ہوا تھا، مجھے آج پتا چلا۔ ہم کہتے ہیں یہ تو میں ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہی تھی، یہ کیسے ہو گیا، یہ تو اچانک ہو گیا، یہ تو ہونا نہیں چاہیے تھا، تو ہم پینک میں جانا شروع ہوتے ہیں۔ اب یہ ایک دم یاد نہیں آئے گا نا، اس کے لیے پریکٹس کرنی ہے۔ میرے لیے بتا دینا کتنا آسان ہے آپ کو، میں تو اپنے لیے اس وقت دعا کر رہی ہوں کہ اللہ کرے کہ جب کوئی خبر میں سنوں تو مجھ کو یہ یاد رہے۔ میں تو اپنی کوئی گارنٹی نہیں لے رہی آپ کے سامنے کہ مجھ کو ضرور یاد آ جائے گا کہ یہ سب پہلے ہی تقدیر میں لکھا ہوا تھا، اناؤنسمنٹ آج ہوا ہے اس وقت، میرے علم میں ابھی آئی ہے یہ بات۔ تو نئی بات تو نہیں ہے، یہ تو ڈیسائیڈڈ تھا، ڈیوائن ڈگری، یہ تو اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا تھا، تقدیر میں لکھا تھا. اب میرا اس پہ رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ صالح، مجھے صالح عمل کرنا ہے کہ میں صبر کرنے والی، شکر کرنے والی بنوں، اور میں سنت کے حساب سے اپنا رد عمل ظاہر کروں. تو جب صحابہ نے پوچھا کہ ہمیں اس فتنے سے نکلنے کا راستہ بتائیے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم اللہ کی کتاب کو مضبوط تھامے رہنا، اللہ کی کتاب وہ راستہ ہے جو تم کو ہر مشکل پریشانی فتنے سے نکالے گا، یہ حل ہے ہر چیز کا. تو قرآن پر تدبر کرنا، یہ بھی انسان کو پینک سے اور حلو سے نجات دینے والی چیز ہے. اور تقدیر پر راضی رہنا، تقدیر پر ایمان، تقدیر پر ایمان لانا اور تقدیر پر راضی رہنا، اس سے بھی انسان میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے. اور ایک دم کوئی خبر سن کے ریئیکٹ کرنا، یہ ہرگز الڑپن کی علامت نہیں ہے، یہ فیمینن ہونے کی دلیل نہیں ہے، یہ چیز انتہائی ناپسندیدہ ہے. تو چاہے فلموں میں کچھ بھی وہ دکھا دیں، الڑپن کی یہ معصومیت کی علامت، یہ الڑپن معصومیت کی علامت نہیں ہے. مریم علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے، فرشتے نے اتنی بڑی خبر سنا دی اتنی معصوم پاکیزہ لڑکی کو کہ تم ماں بننے والی ہو، کیا حلو کا شکار ہوئی تھی؟ ہرگز نہیں. آپ دیکھیں کس قدر وقار کے ساتھ انہوں نے پوچھا کہ کیسے ہوگا میرے ہاں بچہ، ولم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ بھی نہیں لگایا. وقار سوچیے ذرا، قرار دیکھیے ذرا. اور یہاں شادی شدہ خواتین ہوتی ہیں، دو تین چار بچے ہوتے ہیں، پانچویں بچے کی خبر سن کے حلو کا شکار ہو جاتی ہیں، پینک اٹیک ہو جاتا ہے. اس لیے کہ ہم نے اس کو اپنا حق سمجھ لیا کہ ہاں ہم پریشان ہوں گے. بس کیوں ہم پریشان ہوں گے؟ ہم ابھی ینگ بہت ہیں، تو یہ بیبی بننے کی کیا ضرورت ہے؟ حلو تو بچوں میں ہوتی ہے، ہر بات پہ روتے ہیں، ہر بات پہ کھلکھلا کے ہنس پڑتے ہیں، بچے ہوتے ہیں نا. تو ہمیں تو میچور ہونے کی ضرورت ہے، ٹھہراؤ آنے کی ضرورت ہے ہمارے اندر. تو یہ جو آیات آپ کو سنائی، تو فرمایا ہے آگے، وہ لوگ جو کہ اپنی نمازوں پر دوام اختیار کرتے ہیں، ان کے اندر حلو نہیں پایا جاتا. الذین هم فی صلاتهم دائمون، وہ جو اپنی نمازوں میں دوام رکھتے ہیں، اللہ سے تعلق مضبوط. تو پتہ چلا کہ تقوی بھی علاج ہے حلو کا، اللہ سے تعلق پختہ رکھنا، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا، تقدیر پر راضی رہنا، اللہ کو اپنا وکیل سمجھنا، تو یہ چیز بھی انشاءاللہ تعالی حلو سے نجات دے گی. اب اس کو ہمیں ضرور بال ضرور اپنی زندگیوں میں نافذ کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. کوشش کریے گا، بھرپور کوشش کیجئے، کوئی خبر سن کے ایک دم ریئیکٹ نہیں، انگزائٹی نہیں، اسے کی چیز اللہ کو پسند نہیں، اچھی چیز نہیں ہے. یہ ہمیں عمل صالح سے روک دیتا ہے نا، حلو، پینک ہو جانا، اینکشس ہو جانا، یہ ہمیں اچھے عمل سے روکنے والی چیزیں ہیں. تو ہم تو اچھا عمل کرنا چاہیں گے. اور آپ دیکھیں، ایک شخص ہو نا جس کے اندر ٹھہراؤ ہو گھر میں، کتنوں کو تھام لیتا ہے. سب گھر والے پریشان ہو رہے ہیں، سب گھر والے پینک ہو رہے ہیں، ایک گھر میں اللہ کا بندہ ایسا ہے جس کے اندر ٹھہراؤ ہے، میچورٹی ہے، وہ سب کو ٹھنڈا کر دے گا، کہے گا ٹھیک ہے ہو گیا، اب دیکھتے ہیں حل کیا ہے. ایک دم ایکسیڈنٹ کی خبر سنی، کسی نقصان کی خبر سنی، کوئی پیسے کا نقصان، کسی کا انتقال، کوئی اور چیز، ایک آدمی ٹھہراؤ والا کتنوں کے لیے راحت کا سبب بن جاتا ہے، کتنوں کو اپنے عمل سے وہ سکھا دیتا ہے، کتنوں کے لیے راحت بن جاتا ہے نا. تو کتنا اجر سمیٹ لیتا ہے دیکھیں. اس لیے کہ صبر تو کیا جاتا ہے ان دس صدمت الاولا، جیسے ہی صدمہ پڑے، نیا نیا صدمہ پڑے، اس وقت صبر کر لینا، اس کا بڑا ہی اللہ کے ہاں اجر ہے. حلو اور جلد بازی تو الگ الگ چیزیں ہیں. جلد بازی تو ہر چیز میں جلدی ہوتی ہے، لیکن جلد بازی حلو کا سبب بن سکتی ہے اور کئی چیزوں کا ہے. جلد بازی کے ساتھ پینک ضروری نہیں ہے، انگزائٹی اور پینک تو یہ الگ ہی بیماری ہے. ہر چیز میں پریشان، جیسے بھی ہم نے ذکر کیا نا، بہت زیادہ اعصاب کا ہل جانا، بہت زیادہ جسم کا ہلنا شروع ہو جانا، آوازوں کا بلند ہو جانا، اس کا تعلق جلد بازی سے تو نہیں ہے. جلد بازی پازیٹو کبھی نہیں ہوتی، سوائے اس کے کہ نیکیوں میں جیسے آتا ہے سارعوا الی مغفرۃ، کہ تم نیکیوں میں دوڑ لگاؤ، لیکن جلد بازی نہیں. جلد بازی کیا ہے؟ جلد بازی ہے کہ وقت آنے سے پہلے کوئی کام کر لینا، اس کو کہتے ہیں جلد بازی. اور سستی کیا ہے؟ کہ وقت گزرنے کے بعد کام کرنا، یہ الگ پرابلم ہے، چیز کو ڈیلے کرنا. اور مناسب وقت پر کام کرنا وہ انتہائی مطلوب ہے. نیکی کا جو ہی موقع آ جائے، اب اس کو ہم جلد بازی نہیں کہیں گے، نیکی کا موقع آ جائے فوراً کر گزرو، ڈیلے مت کرو اس کو، یہ فرق ہے. مستقبل کے اندیشے کبھی آئیں کہ اب کل کیا ہوگا، ہم کیا کریں گے؟ حسبی اللہ ونعم الوکیل، بالکل مت پریشان ہو، میرے رب نے میری تقدیر بنا دی ہے، وہ تو ڈیسائیڈ ہو گیا ہے، بس اب ظاہر ہو جائے گا. اور دعا، اسی کہ دعا تقدیر کو بدل سکتی ہے. اچھا، کہ بعض دفعہ انگزائٹی جو ہے اس کے پیچھے کوئی حقیقی واقعہ ہوتا ہے، کوئی ایسا خوف جس کا انسان نے سامنا کیا ہو، اور وہ حقیقی واقعہ وہ ایسا خوفناک ہوتا ہے کہ پھر وہ حواسوں پر مسلط ہو جاتا ہے، اور وہ آگے بڑھ کر ایک فوبیا کی شکل اختیار کر لیتا ہے. اس کا بھی حل کیا ہے؟ دیکھیں، اس کا حل ایک انڈاکٹرینیشن ہے نا، آٹو سجیشن ہے. ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی گاڑی چلا رہا تھا، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. اب اس کے دو نتیجے نکلیں گے، ایک تو یہ کہ وہ ڈر کی وجہ سے گاڑی چلانا چھوڑ دے. اگر اس نے گاڑی چلانی چھوڑ دی تو وہ اس واقعے کے ساتھ قید ہو کے رہ جائے گا، نکل نہیں سکے گا، نجات نہیں حاصل کر سکے گا. دوسرا یہ ہے کہ وہ گاڑی چلاتا رہے، اس میں وہ محتاط تو ہو جائے گا لیکن وہ گاڑی چلاتا رہے گا، اور رفتہ رفتہ وہ جو خوف تھا اس کا وہ کم ہو جائے گا. تو بعض دفعہ وہ خوف کم ہوتے ہوتے ختم ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ وہ خوف یوں سمجھیں گے بالکل منیمائز ہو جاتا ہے، بعض دفعہ بالکل نجات بھی حاصل کر لیتا ہے انسان. اگر کوئی شخص جہاز میں بیٹھا تھا اور جہاز میں بیٹھا تھا اور جہاز جو ہے وہ کریش ہونے والا تھا، تو یہ ہولناک تجربہ اس کو ہوا. ذرا سی بمپنگ ہوتی ہے جہاز کے اندر تو دل جو ہے وہ ایک دم سے اچھل کے اوپر آتا ہے نا، فزیکل ریئیکشن بھی ہوتا ہے. اب کسی کے ساتھ اگر ایسا کوئی واقعہ پیش آیا، وہ شکر ادا کرے گا اللہ تعالیٰ کا، اللہ نے مجھے بچا لیا. یہ چیز اس کو اور طاقت اور اسٹرینتھ دے کہ جو کہ میری موت نہیں آئی تھی تو اللہ نے مجھے بچا لیا، اور اگر میری موت اللہ نے ہوا میں لکھ دی ہے تو آنی تو وہیں پر ہے. پھر دعا کرے، کثرت سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تکلیف دے، موت سے بچا، ایسی حادثاتی موت سے اللہ مجھے بچا. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں اس میں بھی ہم نے وہ دعا پڑھی ہے. یہ دعائیں آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کی تکلیف دے، موت سے مجھ کو بچا لے. ابو داؤد میں آتی ہے، اللہم انی اعوذ بک من التردی والہدمی، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے کہ میں اوپر سے گر کے مر جاؤں یا دب کے مر جاؤں. اب اوپر سے گر کے مر جانا، لوگوں کا دماغ میں کیا خیال تھا کہ بہت سے بہت وہ چھت پہ سے گر کے مر جائیں گے، آج تو ہوائی جہاز سے گر کے مرنا. تردی، اب الفاظ دیکھیں حدیث کے کہ کتنے کمپریہنسو الفاظ ہوتے ہیں. تو اس میں پھر یہ سوچ کے دعا کرے انسان کہ اللہ تو مجھے اپنی پناہ میں رکھ کے من التردی والہدمی، کہ میں اوپر سے گر کے مروں یا میں کسی چیز کے نیچے دب کے مروں. والغرقی والحرقی، اور میں ڈوب کے مروں یا میں جل کے مروں. وَأَعُوذُ بِكَ أَن يَتَخَبَّطَنِي الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ، اللہ میں تیری پناہ حاصل کرتا ہوں اس چیز سے کہ موت کے قریب شیطان اس کو چھو کر دیوانہ کر دے. وَأَعُوذُ بِكَ أَن أُقْتَلَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِرًا، اور اللہ میں تیری پناہ حاصل کرتا ہوں اس چیز سے کہ میں قتل کیا جاؤں تیرے راستے میں. کس حال میں؟ کہ میں پیٹ پھیر کر بھاگ رہا تھا. دیکھیں اس میں بھی حکمت، دیکھیں اس کی موت تو لکھی تھی میدان جنگ میں، اگر تو مقابلہ کرتے ہوئے مرتا شہید کہلاتا، پیٹ پھیر کر بھاگنے والا تھا نا، مرا تو پھر بھی، لیکن مدبرا، مدبرن موت آئی اس کو. اب مثال کے طور پہ اس وقت ہم اپنے گھروں سے نکل کر آتے ہیں اور ہمیں یہ خیال ہے کہ اب میں نکل کے جاؤں گی، پیچھے چوری ہو جائے گی، میں اب جا رہی ہوں میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، گاڑی مجھے فلاں جگہ اتارتی ہے، میں روڈ کراس کر رہی ہوں گی تو میرا کیا ہوگا. یہ ایک دفعہ سوچ لیں کہ موت تو اللہ نے لکھ دی ہے جس جگہ. یہ کراہیت الموت میں چیز آتی ہے کہ انسان اینکشس رہے پھر بہت زیادہ موت کے خیال سے، چاہے میرا کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے. یہ سوچ لیں کہ اللہ نے جہاں موت لکھی ہے وہاں تو آنی ہے، یہ چیز کتنی تسلی دیتی ہے. دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ اس حال میں موت آئے کہ تو مجھ سے راضی ہو، بس الحمدللہ. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، مت مرنا تم اگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، فرما بردار ہو. فرما برداری کی حالت میں موت آتی ہے الحمدللہ. اور وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ لَدِيغًا، اور میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے کہ میں کسی زہریلی چیز کے ڈسنے سے مروں، پوائزن سے. فوڈ پوائزننگ آج ہم پڑھتے ہیں، فوڈ پوائزننگ بھی ہو جاتی ہے، اور سانپ اور بچھو یا کوئی زہریلا جانور وہ تو کاٹتا اور ڈستا ہے ہی. تو یہ دعائیں بڑی چیز ہیں جو انسان کو انگزائٹی سے اور پینک سے نجات دینے والی ہیں. تو یہ دعا بھی جو ہے وہ مانگی جا سکتی ہے, دعا تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے. تو یوں سمجھیں کہ یہ ہمارا آخری موضوع تھا تزکیے کے بارے میں. اب جو بھی ہم نے تزکیے کی باتیں کی, اللہ تعالیٰ سے پہلے تو یہ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کا تزکیہ فرما دے, اللہ تعالیٰ میں ان لوگوں میں شامل فرما دے جن کے بارے میں آتا ہے نا قد افلح المؤمنون, تحقیق فلاح پا گئے مومن. کون ہے؟ ہم للزکاتی فاعلون, جو کہ تزکیے پر مسلسل عمل کرتے رہتے ہیں, ساری زندگی کا کام ہے. اور اللہ ہم ایک دوسرے کا مددگار بنا دے تزکیہ حاصل کرنے میں. اور تزکیہ کروانا آسان کام نہیں, اچھا نہیں لگتا انسان کو, اس لیے کہ تنقید کا سا پہلو پایا جاتا ہے. اب آپ مجھ سے اگر کچھ بات کہیں کہ دیکھیں آپ یوں کر رہی ہیں, آپ مت کیجئے, ایک لہجے کو میرے دل کے اوپر میل تو آئے گا, ہے نا, اچھا نہیں لگتا نا. میں آپ سے کچھ چیز کہوں, ایک لمحے کو آپ کو اچھا تو نہیں لگے گا, لیکن ہم پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے دلوں کو جوڑ دے الفت کے ساتھ, ہم اچھا گمان رکھیں, اور پھر ہم سوچیں کہ اس میں میرا ہی بھلا ہے, میری ہی شخصیت نکلے گی, میں ہی جنت کی شہری بننے کے قابل ہو جاؤں گی. تو ہمیں ایک دوسرے کو تھامنا ہے. دیکھیں تزکیہ بالکل میک اپ کی طرح ہوتا ہے, بغیر آئینہ سامنے رکھے اگر کوئی میک اپ کرتا ہے ہو سکتا ہے کہ خوشنما بننے کے بجائے بدنما ہو جائے. میک اپ کے لیے لازمی چیز ہے, اپنے آپ کو آراستہ کرنے کے لیے لازمی چیز ہے کہ سامنے شیشہ ہو. ہم جب اپنے جسم کو سنوارتے ہیں شیشے کے سامنے, جب ہم اپنی شخصیت کو سنواریں گے تو آئینہ کون ہوگا؟ ہمارے ساتھی ہوں گے. حدیث میں مضمون آتا ہے المسلم مرۃ المسلم, مسلمان مسلمان کا آئینہ ہے, آئینہ. تو ہمیں تو ایک دوسرے کا تزکیہ کرنا ہے. تزکیہ بغیر صحبت کے نہیں ہو سکتا, تنہائی میں تزکیہ نہیں ہو سکتا, اس کے لیے صحبت ضروری ہے, صالح لوگوں کی صحبت جن پہ ہمیں بھروسہ ہو کہ یہ میرا برا نہیں چاہتے, یہ میرا بھلا چاہتے ہیں, مجھے بہتر کرنا چاہتے ہیں. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں دوسرے کا تزکیہ کرنے والے ہو جائیں, ہمیں دوسرے کو سنوارنے والے ہو جائیں. اور یہ تزکیے کا تصور دنیا کے ہر مذہب میں موجود ہے, اس لیے کہ فطرت کی پکار ہے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا اچھا ہونا فطرت جانتی ہے, اور یہ وہ چیزیں ہیں جن کا برا ہونا فطرت جانتی ہے. تو ہر مذہب میں ہمیں تزکیے کا تصور ملے گا. ہاں یہ اور بات ہے کہ اسلام نے اس کو عروج پر پہنچا دیا ہے, طہارت کو, تربیہ کو اور تزکیے کو ایک اپنے کلائمکس پر پہنچ گیا, پرفیکشن پر پہنچا دیا ہے اسلام نے تزکیے کو. جو موٹے موٹے اعمال ہیں, جو موٹی موٹی خرابیاں ہیں, جو اور بہت سی خرابیوں کا سبب بنتی ہیں, سب سے پہلی چیز تکبر, بہت بڑی چیز ہے. پھر ہے غضب, غصہ. تکبر ہی سے تو غصہ بھی پیدا ہوتا ہے. کوئی اپنا اتنا اعلیٰ اونچا معیار بنا لیا اور لوگ اس معیار تک نہیں پہنچ پا رہے, اور اب غصہ ہی غصہ, غصہ ہی غصہ, یہ ایسے کیوں نہیں کرتا, وہ ایسے کیوں نہیں کرتا. اور یہ تکبر جو ہے یہ دنیا پر بھی ہو سکتا ہے, اپنے دین پر بھی ہو سکتا ہے. ایک گروہ نکلا تھا مسلمانوں میں جنہوں نے کہ دین کا ایک انتہائی اعلیٰ معیار بنا لیا تھا, خارجی, خارجائٹس کہتے ہیں جن کو. کیا مسئلہ کیا تھا ان کا؟ ان کا مسئلہ تکبر تھا. اور تکبر کا اظہار کیسے ہوتا تھا؟ انتہائی سختی دین کے اندر, انتہائی سختی. کس نام پر سختی کی ہوگی؟ تقوی کے نام پر. ناممکن معیار بنا دیا تقوی کا. انہوں نے کہا کہ کبیرہ گناہ کا کرنے والا کافر ہے, اور چونکہ وہ کافر ہے لہذا اسے جنگ کرنی چاہیے, اور جب جنگ کر کے اس کو ہرا دیں, قتل کر دیں اس کو, تو اس کی بیوی کو لونڈی بنا لیں, اور اس کے بچوں کو غلام بنا لیں, اور اس کا مال مال غنیمت. اپنے ہی مسلمانوں پر پل پڑے. تو اگر ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم مسلمانوں کے بارے میں, ارد گرد جو لوگ ہمارے رہ رہے ہیں ان کے بارے میں ہم بہت سختی کے ساتھ فیصلے کر رہے ہیں, ہم ان کو سمجھتے کہ ہر ایک ڈیفیشنٹ ہے, ہر ایک میں کمی ہے, یہ ایسے کیوں نہیں کرتا, یہ ایسے کیوں نہیں کرتا, یہ تکبر کی علامت ہے. اسی لیے کئی دفعہ ہم نے کلاس میں بات کی ہے کہ اللہ کا واسطہ علماء پر انگلیاں مت اٹھایا کیجیے, یہ تکبر کی علامت ہے. چھوٹا منہ بڑی بات, ہماری کیا حیثیت کہ ہم عالموں کے عیب نکالیں بیٹھ کر, وہ ایسے کیوں ہیں, وہ ایسے کیوں ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ان کو برا سمجھا اور اپنے آپ کو اچھا سمجھا. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان عالموں سے تو میں بہت اچھی ہوں, میں بہت بہتر ہوں. تو اپنے آپ کا ضرور جائزہ لیجئے, کہ کیا میں لوگوں سے بہت شکایتیں کرتی ہوں، کیا مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ لوگ اچھے نہیں ہیں، اس کا مطلب ہے میرے اندر تکبر ہے، سیدھی بات، ورنہ اتنی ڈھیر شکایتیں ہو نہیں سکتی. ہر ایک پر سے برا ہو سکتا ہے دنیا میں، چاروں طرف لوگ کیسے برے ہو سکتے ہیں؟ خواص بھی برے، عوام بھی برے، حکومت بھی بری، رشتہ دار بھی برے، سب برے ہیں تو اچھا کون ہے؟ میں بہت اچھی ہوں، یہ نتیجہ یہی نکلا نا. اب اگر آپ کسی کو دیکھ رہی ہیں اور کوئی آپ کو بہت چھوٹا نظر آ رہا ہے، حقیر نظر آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو بہت بلند جگہ کھڑا کیا ہوا ہے، جو ہر ایک آپ کو حقیر فقیر چونٹی جیسا نظر آتا ہے. تو یہ بہت کرٹیسائز کرنا، بہت زیادہ تنقیدیں کرنا، یہ بھی تکبر کی علامت ہے. اس پہ پردہ کیا ڈالا جاتا ہے کہ ہمارے دل میں درد بہت ہے، ہمارے دل میں عوام کا، قوم کا درد بہت ہے. ہم کہتے ہیں کیوں نہیں ٹھیک ہوتے، یہ ایسے کیوں کرتے ہیں، کیوں کہہ رہے ہیں ایسے؟ بلا وجہ اس تکبر کی وجہ سے اتنی ساری اور بیماریوں کا شکار ہوں گے، غصے میں رہیں گے، انگزائٹی ہوگی، پریشانی ہوگی، خود ہی کو اذیت میں، تکلیف میں ڈالیں گے، خسرت دنیا والآخرہ، عمل کی قوت شل ہوتی چلی جائے گی. ان چیزوں کی وجہ سے نہ عمل صالح ہوگا، نہ کوئی نیکیاں کمائیں گے. تو فائدہ دنیا کا بھی نقصان، وخسر الآخرہ، آخرت کا بھی نقصان. تو تکبر لے کے چلتا ہے غصے کی طرف. اور بھی کئی وجوہات ہیں غصے کی جن کے بارے میں ہم نے بات کی. جو موٹے موٹے اعمال ہیں، جو موٹی موٹی خرابیاں ہیں، جو اور بہت سی خرابیوں کا سبب بنتی ہیں، وہ سات ہیں، سیون. تو تکبر سے بچنا ہے، یہ بہت بڑی بیماری ہے. غصے سے بچنا ہے، غصہ بہت بڑی بیماری ہے. حسد، جیلسی، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے اس حسد سے. ہرس، تما، گریڈ، یہ کئی اور دل کی بیماریوں کا، باطنی بیماریوں کا سبب بنتی ہے، ہرس کا ہونا. پھر کاہلی، کاہلی کو بعض مذاہب میں کبیرہ گناہ کہا جاتا ہے، کارڈنل سن، بڑا گناہ ہے کاہل ہونا. پھر شہوت، لسٹ، شہوت پر لگام ہی نہیں ڈالی ہوئی، بے لگام شہوت ہے، یہ کتنے ہی گناہوں میں لے جاتی ہے. حب الدنیا کا مظہر ہے شہوت کا حد سے زیادہ ہونا. اور ساتویں چیز وہ کہتے ہیں جس کو کہ بعض مذاہب میں کبیرہ گناہ سمجھا جاتا ہے، کارڈنل سن، وہ ہے کثرت طعام، گلٹنی، بہت زیادہ کھانا. اب ان کا علاج کیسے ہوگا؟ صوفیہ اور علماء تزکیے کے لیے چار چیزوں کا ذکر کرتے ہیں. ان چیزوں میں پہلا ہے تقلیل الطعام، کم کھاؤ، ریڈکشن ان دی انٹیک آف فوڈ، کم کھانا. اور کم کھانے سے مراد یہ نہیں کہ انسان کمزوری کا شکار ہو جائے. ابھی جب کم کھانے کی ہم بات کرتے ہیں، اس میں کچھ مذاہب میں ایکسٹریم پر لوگ چلے گئے. اسلام پھر ایسا ہم کو غیر حقیقی تصور نہیں دیتا تقلیل الطعام کا. کھانا چھوڑنے کی بات نہیں کی جا رہی، کم کرنے کی بات کی جا رہی ہے. کتنا انسان کھانا کھائے سنت کے حساب سے؟ آپ ایک تہائی پیٹ کھا لیجئے. اور علماء یہ لکھتے ہیں کہ آپ کھانا کھا رہی ہیں، کھانا کھاتے کھاتے، کھانے کے دوران ایک ایسا مرحلہ آتا ہے، سٹیج آتا ہے، جب انسان سوچتا ہے کہ اب اور کھاؤں یا نہ کھاؤں، ایک اور ہیلپنگ لوں یا نہ لوں. جب یہ خیال آئے، اس کا مطلب ہے کہ بھوک مٹ چکی ہے اور اب خواہش شروع ہو گئی ہے. اب یہاں رک جائیے، ٹھیک ہے؟ آپ نے ایک روٹی کھائی گھر جا کر، چلیں ڈیڑھ روٹی کھائی. اب اس کے اندر نا کوئی آپ کو کوئی نصاب دینا بڑا مشکل ہے. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اب آپ ایک روٹی کھائیے گا گھر جا کر. ہر ایک کی اپنی ریکوائرمنٹ جسم کی خود ہمیں پتا ہوتی ہے نا. ایک مقررہ معیار سے کم اگر کھائیں تو کمزوری ہونے لگتی، کام نہیں کر سکتا انسان، یہ نیند بہت آنے لگتی ہے اس کو، یا وہ زیادہ کاہل ہو جاتا ہے. تو یہ نہیں کرنے کو کہا جا رہا، اتنا کھانا جو کہ ہمیں عمل پر تیزی کے ساتھ لے کر چلے اور گناہوں سے بچائے، اتنا کھانا جو نیکیوں میں مددگار ہو اور گناہوں میں معاون نہ ہو. اس لیے کہ جب کھانے میں بیلنس نہیں رکھا جاتا، بہت زیادہ کھایا جاتا ہے، تو نیکیوں میں سستی آتی ہے اور گناہوں میں دوڑ لگتی ہے. تو تقلیل الطعام، اتنا کھانا کہ جتنا ہم اپنی بھوک کو مٹا لیں اور اپنی صحت کو قائم رکھ سکیں. مزیدار کھانے پر کوئی پابندی نہیں، پسند کے کھانے پر کوئی پابندی نہیں. اللہ نے فرمایا کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، بس کیا کرو، ولا تصرفو، حد سے مت بڑھو، حرام مت کھاؤ، غلط چیزیں مت کھاؤ. ملٹی وائٹامن کھانا چاہتی ہیں کھائیے، ٹونک پینا چاہتی ہیں پیجیے، جو چیز آپ کو اچھی لگتی ہے، مزیدار لگتی ہے کھائیے. اسلام نے یہ نہیں کہا کہ تم گوشت چھوڑ دو یا تم گھی چھوڑ دو یا تم میٹھا چھوڑ دو، ایسی کوئی بات نہیں. حلال ان طیبن، جو حلال ہے اور طیب ہے وہ کھاؤ. تو اگر ایک چیز حلال ہے اور وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے، پھر وہ آپ کے لیے طیب نہ رہی، چھوڑ دیجئے اس کو. ڈائبٹیز ہے تو ڈائبٹیز میں تقلیل و طعام کیا ہوگا؟ شوگر چھوڑ دے انسان. یہ حق بنتا ہے ہمارے جسم کا، ہمارے اوپر، کہ ہم اپنی صحت کی حفاظت کریں، اور یہ امانت ہے ہمارا جسم. تو کوئی بیماری ہے اور ڈاکٹر نے پرہیز بتایا ہے، وہ کرنا ہے پرہیز، ریلیجیسلی پرہیز کرنا ہے، نیکی سمجھ کے پرہیز کرنا ہے. اس پر بھی اللہ کے ہاں اجر ہوگا انشاءاللہ تعالی. اگر ہائی بلڈ پریشر ہے اور ڈاکٹر نے کوئی پرہیز بتایا ہے، کریے، وہ بھی تقلیل و طعام میں آئے گا، وہ بھی عبادت بن جائے گا. تو پرہیز کو بھی اگر ہم عبادت سمجھ کے کریں تو انشاءاللہ تعالی ہمارے اندر ایک انسینٹیو رہے گا. اگر وزن زیادہ ہے، وزن کم کیجئے. آج کل تو وہ معیار بتاتے ہیں، اگر آپ کی اتنی ہائٹ ہے اور یہ آپ کی عمر ہے تو آپ کا وزن اتنا ہونا چاہیے. عبادت سمجھ کے وزن کم کیجئے. اگر کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی مجبوری کی وجہ سے کوئی ایسا جسم پھولا ہوا ہے، وہ اور چیز ہے. لیکن اگر موٹاپا ہے زیادہ کھانے کی وجہ سے، اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے. اور موٹاپا کسی کی مجبوری نہیں، ہم کم کر سکتے ہیں، کاہلی کی وجہ سے کم نہیں کرتے. تو اتنا کم کھائے کہ انسان کا وزن نارمل ہو جائے. وہ سیکھ سلائی کروانے کی ضرورت نہیں اپنے آپ کو کہ بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ جائے انسان. اپنی عمر کے حساب سے دیکھیں، ایک عمر ہوتی ہے 20-25 سال کی، اس میں مثال کے طور پہ وزن تھا 120 pounds، وہ چل گیا. لیکن جب عمر بڑھتی ہے اس میں تھوڑا وزن آٹومیٹکلی بڑھتا ہے، جیسے 40 کے بعد وزن بڑھتا ہے. اس کے حساب سے دیکھ لیجئے کہ میری جو عمر ہے، تو ہو سکتا ہے 20 سال کی میں تھی تو 120 تھا، اب میرا چلو 130 اگر ہے، تو کوئی حرج نہیں اس کے اندر. صحت کے ساتھ انسان کا کھانا پینا جو ہے وہ اٹیچ رہے کہ صحت کے لیے مجھ کو کھانا ہے. تو کوئی معیار ہم نہیں دے سکتے کہ اگزیکٹلی اتنا ہونا چاہیے، خود دیکھ لیں اپنے حساب سے. تو یہ ڈائٹنگ بھی اس میں آ جائے گی، پرہیز بھی آ جائے گا اس کے اندر، پھر ہفتے میں ایک دن کا روزہ تقلیل و طعام میں آ جائے گا. انشاءاللہ آپ کوشش کر کے دیکھیے، ہفتے میں ایک دن روزہ رکھ لیا، چاہے دن فکس کر لیجئے چاہے مت کیجئے، مرضی ہے آپ کی، جیسے چاہیں کر لیں. لیکن سنت کے حساب سے ہم چلنا چاہیں تو پیر اور جمعرات کے دن بہترین ہیں روزے کے لیے، یا ایام 20، 13, 14, 15 تاریخ چاند کی، یہ کر سکتے ہیں. اور مسلسل چگنے کی عادت چھوڑ دیجئے، چلتے پھرتے کھانا، چلتے پھرتے کھانا، یہ عادت پڑ جاتی ہے نا، یہ نہ کیجئے. لیکن اس کے اندر بھی کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول ہم نہیں کہہ سکتے، کوئی گناہ کی کیٹیگری نہیں ہے. زیادہ کھانا گناہ میں نہیں آتا، یہ صاف علماء لکھتے ہیں. دوسرے مذاہب میں تو کثرت طعام کبیرہ گناہوں میں شمار کیا جاتا ہے، اسلام نے گناہ کے درجے پہ اس کو نہیں رکھا. نہ گناہ ہے نہ معصیت، لیکن اپنے لیے اچھا نہیں ہے، اپنی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے. حدیث میں مضمون آتا ہے کہ پیٹ جو ہے جسم کا حوض ہے، پونڈ ہے. اور اب دیکھیں یہی ہمیں سائنس بتاتی ہے کہ جب پیٹ میں کھانا جاتا ہے، جو کھانا ڈائجسٹ ہوتا ہے، تو پھر خون وہاں سے نیوٹرینٹس وغیرہ کیری کرتا ہے. تو اگر ہم صحت مند رہنا چاہتے ہیں تو غذا کا خیال ضروری ہے، اور یہ صحت بہت ضروری ہے اگر ہم دین کا کام کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم اعمال اچھے کرنا چاہتے ہیں. تو صحت رکھنے کے لیے کھائیے، مقصد یہ بنائیے کہ صحت چاہیے مجھے، مجھے نیکیوں میں دوڑ لگانی ہے، اس لیے مجھ کو کھانا کھانا ہے، تو وہ کھانا بھی انشاءاللہ عبادت ہوگا. تو کھانے میں کمی کیجیے. جو پچھلی نسلیں جتنا کھاتی تھیں اس کے مقابلے میں آج لوگ بہت زیادہ کھا رہے ہیں، خوراکیں بہت بڑھ گئی ہیں، کوانٹٹی بہت بڑھ گئی ہے کھانے کی، اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے تھوڑا سا ول پاور اور دعا، انشاءاللہ تعالی یہ ہو جائے گا. تو تقلیل و طعام یہ ضروری چیز ہے، یا تقوی کہہ لیجئے، کھانے میں تقوی، تقوی کے ساتھ کھاؤ، گاڈ کانشیس ہو کے کھاؤ. تو ریڈکشن ان دی انٹیک آف فوڈ، کم کھانا کھائے انسان. پھر تقول کلام کہہ لیجئے، کلام میں تقوی، یا تقلیل الکلام، کم بولنا، یہ بھی تزکیے کے لیے معاون ثابت ہوتا ہے، مددگار ثابت ہوتا ہے. جامع ترمذی میں حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی صبح کرتا ہے اس کے سارے اعضا عاجزی اور لجاجت کے ساتھ زبان سے کہتے ہیں کہ اتق اللہ، ہمارے بارے میں اللہ سے ڈر، کیونکہ ہم تیرے ہی ساتھ بندھے ہوئے ہیں، تو ٹھیک رہی تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے، اور اگر تو نے غلط روی اختیار کی تو ہم بھی غلط روی اختیار کریں گے، ہم بھی ٹیڑے ہو جائیں گے۔ تو کیا بول رہے ہیں اس کے بارے میں سوچ لیجئے۔ بے تحاشا بولنا، تر 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 بولنا، یہ بھی انسان کو تھکا دیتا ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ اپنے ایمان کی حلاوت کو بہت زیادہ بول کر، بہت زیادہ ہنس کے ضائع مت کر دو۔ اپنے ایمان کی حفاظت کرے انسان اپنی زبان سے، کم بولے۔ بے تحاشا بولنا، بے تحاشا ڈسکشنز، یہ بھی تھکا دیتا ہے انسان کو۔ اور ایمان کی چاشنی اور ایمان کی جو ایک نشاط والی کیفیت ہے وہ ضائع ہونے لگتی ہے، ویسٹ ہو جاتی ہے ایک طرح ایمان کی وہ والی کیفیت۔ بہت سارے گناہ ہیں نا جو زبان سے ہوتے ہیں، غیبت ہے، بدگمانی ہے، مذاق ہے، جھوٹ ہے، سب کا تعلق ہے ہی زبان سے۔ تو ان ساری بیماریوں کا علاج ہے تقلیل الکلام، کم بات کرنا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور سہل بن سعد سے یہ روایت ہے، کہ جو شخص ذمہ لے لے اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کا، آپ نے فرمایا میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں جنت کی۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے، ابو سفیان بن عبداللہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا کہ میرے بارے میں جن باتوں کا آپ کو خطرہ ہو سکتا ہے ان میں زیادہ خطرناک اور خوفناک کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑ کر فرمایا سب سے زیادہ خطرہ اس سے ہے، یہ جو زبان ہے نا سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے۔ مسند احمد ترمذی میں حدیث ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صمت نجا، جو چپ رہا وہ نجات پا گیا۔ ذرا سا سوچ لیجئے، یہ کہنا میرے لیے ضروری ہے، یہ بولنا ضروری ہے۔ جیسے کہ ہم بہت زیادہ کھاتے ہیں اس طرح ہم بہت زیادہ بولتے ہیں، بیکار گفتگو، سینس لیس باتیں، بس بولنا چاہیے، ٹاکنگ فار دا سیک آف ٹاکنگ، کوئی ضرورت نہیں، بولے جاتے ہیں بولے جاتے ہیں۔ یہ جو ننز ہوتی ہیں ان کے ہاں جب ان کی ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے تو ان کے ہاں بولنے پر مکمل پابندی ہوتی ہے۔ جو بہت ان کے ہاں لینینسی ہے، جو بہت ہلکا ان کا تربیت کا انداز ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ 24 گھنٹے میں ایک دفعہ بول سکتے ہیں، 10 منٹ، 15 منٹ یا آدھے گھنٹے کو، 24 گھنٹے میں، یہ تربیت ہے۔ اور اس ایکسٹریم پر جانے میں حرج نہیں۔ اگر یوں محسوس ہوتا ہے کہ مجھے بہت زیادہ بولنے کی عادت ہے، شروع یوں کیجئے کہ بالکل بولنا چھوڑ دیجئے۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے گرم ٹھنڈے پانی کی مثال ایک دفعہ ڈسکس کی تھی، اگر پانی بہت گرم ہے اور اس کو ہم کو معتدل کرنا ہے، ٹیمپریٹ کرنا ہے، تو ہم اس کے اندر بہت ٹھنڈا پانی ملائیں گے تھوڑی دیر کے لیے، یہاں تک کہ اس کا درجہ حرارت اعتدال پر آ جائے، اور اس کے بعد ضرورت نہیں رہے گی بہت ٹھنڈا پانی ملانے کی۔ تو بعض دفعہ اگر ایک بیماری کسی ایکسٹریم پر چلی گئی ہے، اس کو درست کرنے کے لیے دوسری ایکسٹریم پر جانا ہوگا۔ مثال کے طور پہ آپ کو یہ احساس ہے کہ میں بہت شکایتیں کرتی ہوں، کسی کو احساس ہوتا ہے کہ میں بہت شکایتیں کرتی ہوں؟ کیسے پتا چلے گا؟ آپ پوچھئے لوگوں سے، کیا میں بہت شکایتیں کرتی ہوں، بہت کمپلین کرتی ہوں؟ اب علاج یہ ہوگا، بالکل شکایت چھوڑ دیجیے، بالکل، صحیح یا غلط بات ہی مت کیجیے شکایت کی۔ تو یہ جتنی بھی باتیں ہم کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کو دوسروں سے پوچھنا ہوگا، کوئی اور آپ کو بتائے گا کہ آپ میں یہ بیماری ہے یا نہیں۔ خود اگر آپ نے جج کر لیا الحمدللہ، اس میں یہ نہ ہو کہ وہ بیماری آپ میں ہوئی نہ اور آپ سمجھ رہی ہیں بلا وجہ، یہ بھی درست نہیں ہے۔ تو خود بھی اپنے بارے میں اندازہ لگائیے اور دوسروں سے ضرور ہی پوچھئے جن پر کہ آپ کا بھروسہ ہے، جن پر کہ آپ بھروسہ کرتی ہیں، جو رات دن آپ کے ساتھ رہتے ہیں، ان سے ضرور پوچھئے، اور کیا پتہ آپ کو ان کی بات تلخ لگے، اس کے لیے بھی تیار رہیے گا۔ بعض ایسی برائیاں ہمارے اندر سے نکلیں گی جن کا کہ ہمیں احساس نہیں تھا۔ جامع ترمذی میں عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا کہ مجھے بتائیے نجات حاصل کرنے کا کیا گر ہے؟ آپ نے فرمایا اپنی زبان پر قابو رکھو، بے جا نہ چلے، اور چاہیے کہ تمہارے گھر میں تمہارے لیے گنجائش ہو، اور اپنے گناہوں پر اللہ کے حضور رویا کرو۔ اپنے گناہ یاد رہیں گے نا تو اوروں سے شکایتیں بھی بہت کم ہو جائیں گی۔ اپنی کمزوریوں کا احساس رہے نا کہ میں نے کتنے لوگوں کی توقعات پوری نہیں کی۔ جب یہ احساس ہوتا ہے تو شکایتوں پر زبان بہت مشکل سے اٹھتی ہے، اس لیے کہ انسان خود شرمندہ ہوتا ہے اپنے اوپر کہ میں نے کہاں سب کی توقعات پوری کی، میں نے بھی تو کتنوں کا حق مار لیا ہے نا، میں نے بھی تو کتنا برا سلوک کیا کتنے لوگوں کے ساتھ، تب میں کس منہ سے کہوں کسی کے بارے میں؟ اور تمہارے گھر میں تمہارے لیے گنجائش ہو، یہ کب ہوگی گھر میں گنجائش؟ جب حقوق العباد ادا کیے جائیں گے، جب شکوے شکایتوں سے، غیبت سے، بدگمانی سے پرہیز کیا جائے گا، تبھی آپ پسندیدہ ہوں گی اپنے گھر والوں کے لیے. تو گنجائش سے مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کے لیے پسندیدہ ہوں، لوگ آپ کے ساتھ بیٹھ کر خوشی محسوس کریں، اپسیٹ نہ ہوں. بحقی میں روایت ہے انس رضی اللہ عنہ سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تمہیں دو ایسی عادتیں بتاؤں جو پیٹھ پر بہت ہلکی ہیں اور اللہ کے میزان میں بہت بھاری ہوں گی. ابو ذر کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ دو عادتیں ضرور بتائیے. آپ نے فرمایا طول الصمت و حسن الخلق، زیادہ خاموش رہنے کی عادت اور حسن اخلاق. قسم اس پاک ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، مخلوقات کے اعمال میں یہ دونوں چیزیں بے مثال ہیں، کم بولنا اور اخلاق اچھا رکھنا. بحقی ہی میں روایت ہے عمر بن حطان اتابی ہیں، یہ روایت کرتے ہیں میں ایک روز ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے ان کو مسجد میں اس حالت میں دیکھا، ایک کالی کملی لپیٹے ہوئے بالکل اکیلے بیٹھے ہیں. میں نے عرض کیا اے ابو ذر یہ تنہائی اور یکسوئی کیسی ہے؟ انہوں نے جواب دیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے برے ساتھیوں کی ہم نشینی سے اکیلے رہنا اچھا ہے اور اچھے ساتھی کے ساتھ بیٹھنا تنہائی سے بہتر ہے، اور کسی کو اچھی بات بتانا خاموش رہنے سے بہتر ہے، اور بری باتیں بتانے سے بہتر خاموش رہنا ہے. لیکن بعض دفعہ الٹ ہو جاتا ہے، اچھی بات بتاتے ہوئے ہم جھجک جاتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں. کوئی سکینڈل، کوئی افواہ، کوئی بری بات، اس کو جھٹ پٹ بتا دیتے ہیں. تو یہ نہیں کرنا، اس کا اپوزٹ کرنا ہے. ایک اور حدیث ہے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن الاسلام المرئی ترکہ ما لا یعنی، آدمی کے اسلام کے حسن اور کمال میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ جو بات اس کے لیے ضروری اور مفید نہ ہو اس کو چھوڑ دے. تو زبان کی حفاظت یہ بھی انتہائی ضروری چیز ہے، اور یہ چیز حاصل ہوگی تقلیل الکلام، کم بولنے سے، کم بات کرنے سے. ہر خیال کو، ہر سوچ کو فوراً آرٹیکولیٹ مت کر دو، ہر خیال کو فوراً زبان پہ مت لے آؤ، ہر اپنی سوچ کو فوراً کے فوراً الفاظ میں مت ڈال دو. جب تک اپنے خیالات کو ہم نے الفاظ کی شکل نہیں دی ہوتی، وہ خیال ہمارا اپنا ہوتا ہے، ہماری پراپرٹی ہوتا ہے، ہمارا اس پر کنٹرول ہوتا ہے. اپنے خیالات کو جب ہم فوراً الفاظ کی شکل دے کر بیان کر دیتے ہیں، اب وہ ہمارے اختیار سے باہر چلا جاتا ہے. کہتے ہیں نا ہونٹوں نکلی کوٹھوں چڑی، ادھر بات زبان سے نکلی ادھر وہ دوسروں کے زبانوں کے اوپر چڑھ جاتی ہے. تو سوچ سمجھ کر بولنا. قرآن میں آتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی بات کرو، قَوْلًا لَيِّنًا نرم بات کرو، قَوْلًا سَدِيدًا سیدھی بات کرو، درست بات کرو، قَوْلًا بَلِيغًا بلیغ بات کرو، چبھنے والی باتیں مت کرو، تانے مت دو، تنگ مت کرو، غیبت نہیں کرو، سرکازم نہیں ہونا چاہیے، ٹانٹ نہیں کرو، لڑائیاں مت ڈلواؤ لوگوں میں. حدیث میں مضمون آتا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، کہ مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. تو یہ تانے سے تو پناہ مانگے کہ اللہ تعالیٰ اس تانے کی عادت اگر مجھے ہے اس سے مجھے نجات دے دے، اس چیز سے انسان نجات حاصل کر لے. غیبت ہے، اور غیبت کے بارے میں تو آتا ہے کہ الغیبت اشد من الزنا، غیبت تو زنا سے زیادہ شدید چیز ہے. تو جن لوگوں کو بے تحاشا بولنے کی عادت ہوتی ہے تو پھر وہ ہر طرح سے بولے چلے جاتے ہیں نا، بولنے سے مطلب ہے. تقلیل الکلام میں ایک چیز یہ بھی آتی ہے کہ انسان اگلے کی بات سنے. جب دوسرے کی بات سنیں گے تو خود بخود ہم خاموش رہیں گے. دوسروں کی بات نہ سننا، اپنی بولے جانا، اپنی بولے جانا مسلسل، وہ بھی پھر ذاتی ہو جاتی ہے بعض دفعہ. قرآن میں آتا ہے سورہ قاف میں کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی لفظ نہیں نکلتا مگر ایک چوکس نگران ہے جو اس کو چک لیتا ہے. پہلے ایک زمانہ تھا جب یہ اس قدر کمپیوٹر کا دور نہیں تھا, اور اگر کسی کو کال کرنی ہو, فون کرنا ہو, تو اس پہ پیسے چارج ہوتے تھے نا. ٹیلی فون پہ جیسے آج بھی ٹیلی فون کا بل تو آتا ہے, تو ہم ٹیلی فون اٹھا کر کیا کر رہے ہیں, ہم کس چیز کا پیسہ پے کرتے ہیں ٹیلی فون کا بل جو دیتے ہیں؟ الفاظ کا نا, الفاظ کا بل ہے نا جو ہم دے رہے ہیں. آپ سوچیں کہ ہم جو بولے چلے جا رہے ہیں بل نہیں آئے گا اللہ کے ہاں؟ تو بل تو آئے گا. تو لہذا بولنے میں کمی, ختم نہیں کرنا بولنا, لیکن تقلیل الکلام, کم بولیں, تقوی الکلام, تقوی کے ساتھ بولیں. آپ نے کہا کہ وہ کہا تھا کہ بولنا نہیں زیادہ, اب چپ کا روزہ رکھ کر چلی گئی آپ کسی کھانے کے اوپر, سب بول رہے ہیں, آپ بول کے نہیں دے رہی, پلیٹ لی کونے میں منہ کر کے کھا کر واپس آ جائیں, یہ بھی زیادتی ہے نا, حماقت ہے. تو ایسا چپ نہیں رہنا کہ جس میں تکبر کی بو آنے لگ جائے. ایک متکبرانہ خاموشی کچھ اور ہوتی ہے, اور ایک تقوی والی خاموشی کچھ اور ہوتی ہے, اور ایک ناراضگی والی خاموشی وہ تو پکار پکار کر کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں بہت خفا ہوں سب سے. تو خاموشی کیسی؟ تقوی والی خاموشی, تقوی کے ساتھ خاموش رہے انسان. اچھی بات ہے تو بولیے, کسی کا دل خوش ہوتا ہے تو بولیے, جھوٹ سے پرہیز. جھوٹ کیا ہے؟ زبان ہی کا تو گناہ ہے. زبان دیکھیں, یہ تو واقعی انسان کو پریشان کر دیتی ہے. جنت میں اونچے محلات حاصل کرنے کا ایک عمل, لمن اطاب الکلام, وہ جو کلام میں خوشگواری اختیار کرتا ہے, اذیت نہیں پہنچاتا لوگوں کو اپنی باتوں سے, نرم بات کرتا ہے. تو یہ دو چیزیں ہو گئیں, تقلیل الطعام, تقلیل الکلام, پھر ہے تقلیل المنام, کم سونا. علماء یہ کہتے ہیں کہ جو 24 گھنٹے میں 6 گھنٹے سوتا ہے, تو یہ 6 گھنٹے کا سونا تقلیل المنام میں آتا ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ تقلیل المنام کا مطلب یہ ہے کہ 2 یا 3 گھنٹے سویا جائے 24 گھنٹوں میں, یہ درست نہیں. میڈیکل سائنس بھی ہم کو یہ بات بتاتی ہے کہ اگر بہت کم سویا جائے تو بہت کم سونا بھی انسان کے لیے پریشانی کا باعث بنتا ہے. کنسنٹریٹ نہیں کر سکتے, توجہ مرکوز نہیں کر سکتے چیزوں پر, اور موٹاپے کا باعث بھی بنتا ہے, اور کئی بیماریوں کا, مثال کے طور پہ بلڈ پریشر, ان چیزوں کا باعث بھی بنتا ہے بہت کم سونا. آپ نے سنا ہوگا ہیومن ایرر, انسانی غلطی ہوتی ہے بعض دفعہ جس کے بڑے خوفناک نتائج نکلتے ہیں. اس میں بعض دفعہ وجہ یہ آتی ہے کہ جس انسان سے وہ غلطی ہوئی اس کی نیند پوری نہیں ہوئی تھی, اس وجہ سے اس سے وہ غلطی ہو گئی. تو 6 گھنٹے سونا یہ تقلیل المنام میں آ جائے گا. 24 گھنٹے میں سے 6 گھنٹے نکال لیجئے. اس سے زیادہ سوتے ہیں اگر تو چلیں بہت سے بہت 7 گھنٹے, یہ میکسیمم 8, میکسیمم یہ اپر لمٹ ہے. اس سے زیادہ اگر کوئی سوتا ہے تو وہ بہت زیادہ سو رہا ہے, یہ مناسب نہیں ہے. انسان فجر کے وقت اٹھ جائے, فجر کے بعد نہ سوئے. اب دیکھیے اس میں بھی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے, فجر کے بعد سونا گناہ میں نہیں آئے گا. بعض جگہیں دنیا میں ایسی ہیں جہاں کہ 3:30 بجے فجر ہو جاتی ہے. اب 3:30 بجے سے تو کوئی اٹھا نہیں رہ سکتا, عشاء ہوتی ہے 11 بجے, تو بتائیے نیند کتنی ہوئی اس کی؟ 4 گھنٹے. 11 بجے اس نے عشاء پڑھی, پھر 3 بجے فجر ہو گئی, تو 4 گھنٹے سویا. تو اگر ہم اس پر یہ پابندی لگا دیں کہ نہیں فجر کے بعد تم کو نہیں سونا, تم جاگو 3 بجے سے لے کر, تو یہ ذاتی ہو جائے گی نا ظلم. تو اسلام کسی خاص خطے کے لیے تو نہیں آیا, اسلام تو پوری دنیا کے لیے آیا ہے. فجر کے بعد لیٹ جانا, سو جانا کوئی گناہ کی کیٹیگری میں نہیں آتا. لیکن جو ہمارے حالات ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ اگر آپ فجر کے بعد نہیں سوتی تو کوئی اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے. بہت بھی دیر میں فجر ہمارے یہاں ہوتی ہے تو چلیں 5 بجے آپ اٹھی, ٹھیک ہے 4:30-5, یہ ہے نا, اس سے زیادہ جلدی تو پھر فجر کی نماز ہمارے 12 مہینوں میں تو نہیں ہوتی. تو پھر اٹھ جائیے, فجر کے پہ اٹھ جائیے, اپنے کام شروع کر دیجئے. اس کے بعد کیا کیجئے؟ دوپہر کو لیٹ جائیے, فیلولہ, یہ سنت کا طریقہ ہے. رات میں جلدی سوئیے اور پھر تہجد کا اہتمام کرنے کی بھرپور کوشش کیجئے. تزکیے میں رات کا قیام, قیام اللیل, یہ انتہائی ضروری چیز ہے. بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی نیند چھوڑ کے انسان 2 نفل پڑھ لے, ورنہ 4 بہتر ہیں. لیکن اگر 4 پڑھنے اس کو بھاری لگتے ہیں, یہ نہ ہو کہ 4 کے چکر میں 2 بھی چھوڑ دے, اٹھ کے ہلکے ہلکے دو نوافل ہی پڑھ لے لیکن اہتمام کرنے کی کوشش کرے، یہ بھی تقلیل المنام میں چیز چلی جائے گی۔ رات کو اٹھا تھا، نیند چھوڑی تھی نا اس نے، اور کھڑا ہو گیا تھا نماز پڑھنے کے لیے۔ اب دیکھیں، اگر جو بہت زیادہ کھائے گا، بہت بولے گا، اس میں ضرور کاہلی آئے گی، تھکن آئے گی، پھر وہ بہت سوئے گا۔ آپ ذرا گھر جائیے اور آپ ڈٹ کر کھائیے، خوب چاول کھائیے، خوب روٹی کھائیے، پھر خوب میٹھا کھائیے، پھر دیکھیں جو نشہ چڑھے گا، ایسی نیند آئے گی کہ پھر غٹ ہو جائیں گے دو تین گھنٹے کے لیے۔ تو یہ دوپہر کا آرام، اس کا مطلب یہ نہیں کہ دو بجے جو سوئے ہیں تو پھر اثر قضا ہوتے ہوتے آنکھ کھلی چار گھنٹے کے لیے سو گئے۔ اردو محاورے میں کہتے ہیں نا کہ مردوں سے شرط باندھ کر تھوڑی سونا ہے، اتنا لمبا سوئے، ایک گھنٹہ سو جائیے چلے اگر آپ جلدی اٹھی ہیں تو۔ اور پھر وہ اوقات بھی چینج ہوتے ہیں نا، سردیوں میں تو پھر فجر دیر سے ہوتی ہے اور گرمیوں میں فجر جلدی ہوتی ہے، اس حساب سے آپ اپنے سونے جاگنے میں تھوڑی بہت کمی بیشی کر سکتی ہیں۔ تو ایگزیکٹ آپ کو ناپ تول کے نہیں بتایا جا سکتا کتنے منٹ سوئی ہے آپ، وہ تو آپ خود دیکھ لیجئے کتنی گنجائش ہے۔ تو یہ نیند میں کمی کرنا یہ بھی بہت ضروری چیز ہے اگر ہم اپنا تزکیہ کرنا چاہتے ہیں۔ پھر آخری چیز ہے تقلیل الاختلاطی مع الانام، ریڈکشن ان سوشلائزنگ، بہت زیادہ ملنے جلنے سے پرہیز کرنا۔ اگر انسان ملے جلے تو اللہ کے نام پر، اللہ کی خاطر، لیکن بے تحاشا سوشلائزنگ یہ انسان کی زندگی کو تتر بتر کرنے والی چیز ہے۔ کہیں جائیے، مناسب وقت پر جائیے، مناسب دیر بیٹھیے، ملیے جلیے، اٹھ کر آ جائیے، کبھی کبھار اچھا ہے، انسان کی ضرورت ہے، انسان کو اچھا لگتا ہے کبھی ریلیکس کریں، مل جل کر بیٹھیں۔ جیسے اپنی ہی مثال اگر ہم لیں، یہاں تو ہم کلاس میں آتی ہیں لیکن ہم اس کو ملنا جلنا تو کم ہی کہیں گے۔ یہ ہوتا ہے کہ یہاں ایک کام سے آتے ہیں، اپنا کام کرتے ہیں، گھر چلے جاتے ہیں، کبھی دل چاہتا ہے کہ بھائی ذرا ایک دوسرے کی خیر خیریت پوچھیں، حال چال پوچھیں، ریلیکس ہوں، تو چلو کہیں اہتمام کر لیا، کوئی چائے کے لیے جمع ہو گئے، کہیں کھانے کے لیے جمع ہو گئے، تھوڑا سا وہاں پہ ریلیکس ہو گئے، ہنس بول لیے، تو کوئی حرج نہیں اس کے اندر کہ کیجیے ضرور، لیکن اس کے اندر اس کو روٹین بنا لینا کہ روزانہ سوشلائزنگ ہے، روزانہ پارٹیز ہیں، روزانہ ڈنرز ہیں، روزانہ کہیں نکل کے لوگوں سے ملنے جایا جا رہا ہے، اور اس میں راتوں کو دیر ہو رہی ہے، دو بجے تین بجے گھر آ رہے ہیں، پھر تہجد تو بہت دور کی چیز، فجر قضا ہو رہی ہے، دن بھر تھک رہے ہیں، یہ مناسب نہیں۔ تو تقلیل الاختلاط مع الانام یہ بھی ضروری ہے، لمٹ کے اندر لوگوں سے ملنا جلنا رکھنا۔ اور ریلیکسیشن کا بھی ایک طریقہ ہے، حدیث میں ایک مضمون آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی مضمون اس کا یہ ہے کہ تم اپنے دلوں کو آرام دے لیا کرو، یعنی قرآن اور حدیث کے ذکر سے دل تھکنے لگتے ہیں، تم ادھر ادھر کی باتیں کر کے اپنے آپ کو بہلا لیا کرو، کوئی حرج نہیں۔ جیسے کہ صحابہ ہوتے تھے، وہ جاہلیت کے قصے بیان کرتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں موجود ہوتے تھے، صحابہ ہنستے تھے، آپ بھی مسکرایا کرتے تھے، صحابہ جن باتوں پر تعجب کرتے تھے، آپ بھی تعجب کا اظہار کرتے تھے۔ اب وہ جاہلیت کے قصے کیا تھے، ادھر ادھر کی باتیں ہوتی تھیں نا، کوئی حکایتیں بیان ہو گئیں، کوئی باتیں بیان ہو گئیں، تو آپ سنتے تھے، یعنی کہ آپ نے ان پر پابندی نہیں لگائی کہ بس اب سب چپ بیٹھے رہو۔ تو آپ نے جو بات فرمائی کہ دل تھک جاتے ہیں قرآن اور حدیث کے ذکر سے، یعنی تم کو آرام تم دے لیا کرو، وقتاً فوقتاً، ساعتاً فی ساعتاً، کبھی کبھی اپنے دلوں کو آرام دے لیا کرو، تو کیا کرو کہ تم کوئی ورزش کر لو، یا تیروں سے کھیل لو، یہ بھی آپ نے فرمایا، تیروں سے کھیل، یا اپنے گھوڑے سے کھیل، سواری ہے، ان چیزوں میں تم انجوائے کرتے ہو، کوئی بات نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا اپنی بیوی سے کھیل، مراد کیا ہے کہ بیوی کے ساتھ وقت گزارو، اپنا اس سے بات چیت کرو، اس کی کمپنی کو انجوائے کرو، شوہر بیوی بیٹھے ہیں، یہ خاندان کا ایک ذکر ہے، خاندان والے بیٹھے ہیں، بات چیت کریں ایک دوسرے سے، تو یہ کھیل سے مراد وہ کھیل نہیں، کوئی پلے کی بات نہیں، مراد کیا ہے، ریلیکس، بیوی کے ساتھ بیٹھ کے تم ریلیکس کرو، بیوی شوہر کے ساتھ بیٹھ کے ریلیکس کرے، اور اس میں ایسی باتیں ہونی چاہیے جس میں کہ ٹینشن یا پریشانی کا عنصر نہ پایا جائے، شکایتوں کا عنصر نہ ہو، جتنا ریلیکس کر سکیں ریلیکسیشن کے لیے۔ تو یہ چار چیزیں ہیں جن کے بارے میں علماء بات کرتے ہیں کہ ان کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور حدیث اتنی خوبصورت ہے، تزکیے کی بات ہم کر رہے ہیں نا، تزکیے ہی کی بات ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص کامیاب اور بامراد ہوا جس کے دل کو اللہ نے ایمان کے لیے خالص کر دیا اور اس کے قلب کو صحیح اور سالم بنا دیا۔ یعنی جس کے دل کو ایسا صاف ایمان اور یقین نصیب فرمایا جس میں شک یا نفاق کی کوئی آمیزش اور کوئی گنجائش نہیں، اور حسد اور کینہ جیسے باطنی امراض سے بھی اس کے دل کو پاک کر کے سلیم بنا دیا، اور اس کی زبان کو سچائی اور اس کے نفس کو اطمینان عطا فرما دیا، یعنی اس کے نفس کو ایسا کر دیا کہ اللہ کی یاد سے اور اللہ کی مرضی پوری کرنے سے اس کو چین اور اطمینان ملتا ہے، اور اس کی طبیعت کو سیدھا اور درست کر دیا کہ وہ برائی کی طرف نہیں چلتی، اور اس کے کان کو سننے والا اور آنکھ کو دیکھنے والا بنا دیا کہ وہ حق باتوں کو اور اللہ کی نشانیوں کو سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور نصیحت اور عبرت حاصل کرتے ہیں۔ بس کان کی مثال تو ایک کپی کی طرح ہے، یعنی باتیں اس کے راستے سے دل میں اس طرح جاتی ہیں جس طرح بوتل یا شیشی میں کوئی چیز کپی کے ذریعے سے، فنل کے ذریعے سے ڈالی جاتی ہے، اور آنکھ پہنچانے والی اور ٹھہرانے والی ہے ان چیزوں کو جو وہ قلب کو سونپتی ہے، اور بامراد اور کامیاب ہوا وہ شخص جس کے دل کو بنا دیا اللہ نے یاد رکھنے والا۔ دل کیسا ہے اس کا؟ قلبہ واعین۔ تو اگر یہ صورتحال ہے تو الحمدللہ بہت اچھی بات ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ دیکھو، دوسروں کے عیبوں کے بارے میں بات نہ کرو، یاد رکھو تم میں بھی عیب ہیں اور ان کی بھی زبانیں ہیں۔ اپنی آنکھوں سے کہو کہ محتاط رہو، یعنی ہر وقت تمہاری آنکھیں دوسروں کے عیب ہی نہ ڈھونڈتی رہیں۔ یاد دلاؤ اپنی آنکھوں کو کہ اے میری آنکھ، دوسروں کی بھی آنکھیں ہیں اور میرے بھی عیب ہیں۔ تو تزکیے کا ہدف اپنی ذات، اپنے آپ کو انسان پاک کرنے کی، صاف کرنے کی کوشش کرے۔ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایاکم والظن فان الظن اکذب الحدیث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا۔ تم دوسروں کے متعلق بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے۔ تم کسی کی کمزوریوں کی ٹوہ میں مت رہا کرو، اور جاسوسوں کی طرح رازدانہ طریقے سے کسی کے عیب معلوم کرنے کی کوشش مت کیا کرو، نہ ایک دوسرے پر بڑھنے کی بے جا حوث کرو، نہ آپس میں حسد کرو، نہ بغض اور کینہ رکھو، نہ ایک دوسرے سے منہ پھیرو، بلکہ اے اللہ کے بندو، اللہ کے حکم کے مطابق بھائی بھائی بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا تزکیہ فرما دے، ہمیں اپنے عیبوں پر مطلع فرما دے، اور اتنی ہمت ہمیں دے دے، اتنی قوت ارادی تقویٰ ہم کو دے دے کہ ہم اپنے عیبوں سے نجات حاصل